الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين وعلى الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا رسمه ولا يبقى من القرآن إلا اسمه. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديب السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. أعاذنا الله تعالى منها. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے بلبل ناداں تجھے سوجی ہے نوا گانے کی، مجھے تو پڑی ہے فکر بس تیرے آشیانے کی. قفس بھی دام بھی انداز بالکل نئے ہوں گے، نئی ترکیب ہوگی تجھے پھندے میں لانے کی. بچنا ہے اگر تو نے ان سے تو بدل لے تو بھی ڈھنگ اپنا، ورنہ پھر نہ ہوگی سماعت کسی ہی لے بہانے کی. یہ دور سیاست بھی کیا دور سیاست ہے، یہ دور سیاست بھی کیا دور سیاست ہے. دولت کی نمائش ہے، ایمان کی تجارت ہے. قابل قدر واجب الاحترام سامعین مکرم بزرگوں، سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جیال ساتھیوں اور جنگ کے بیدار مغز مسلمان بھائیوں، گزشتہ دو جمعوں میں غیر حاضری کے بعد آج 30 اپریل 1993 جمعہ کے موقع پر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور مجھے خاص طور پر آج کے اپنے خطبے تقریر کی اہمیت، آپ کی دلچسپی اور جو کچھ آپ سننا چاہتے ہیں اور جو کچھ مجھے بیان کرنا چاہیے، مجھے اس کا شدت کے ساتھ احساس ہے. چنانچہ میں آج یہی چاہوں گا کہ میں اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر سکوں کہ میں نے قومی اسمبلی میں منتخب ہونے کے بعد سے لے کر اب تک قومی اسمبلی کا 11 مہینے اور 16 دن کا جو عرصہ مجھے ملا ہے، میں نے اس میں کیا کھویا اور کیا پایا، اور اس وقت جو سیاسی صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں ہم نے کس سمت جانا ہے، ہماری سوچ اور فکر کے دھارے کیا ہیں، کون سی چیز بظاہر دیکھنے میں بڑی خوش نما، بڑی لذیذ اور شیریں نظر آتی ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی چند ہی دنوں کے بعد ہمارے لیے مہلک اور زہر ہلاہل ثابت ہو. دوستوں کی فرمائش، ساتھیوں کے شکوے گلے، ان تمام تر باتوں کو سامنے رکھ کر میں ضروری باتیں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ گوش گزار کروں گا آپ کے. دعا فرمائیں پروردگار عالم مجھے صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ تعالی ہم سب کی سوچ کو، ہم سب کے فکر کو اپنے کرم اور فضل کے ساتھ اس طرف پلٹ دے جس طرف چلنے سے دنیا میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہو اور آخرت میں بھی ہمیں کامرانی حاصل ہو. آج کی تاریخ میں جبکہ میں آپ کے سامنے ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایم این اے بھی نہیں ہوں، لیکن صرف میں بھی ایم این اے نہیں ہوں تو کیا ہوا، وہ بھی تو شہنشاہ نہیں ہے جو پہلے بادشاہ تھے، جنہیں اپنی کرسیوں پہ ناز تھا، جنہیں اپنے اقتدار پہ غرور تھا، جن کے تکبر کے بوجھل قدم اس انداز میں زمین پہ پڑتے تھے کہ گویا وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم زمین پھاڑ ڈالیں گے، اگر ہم نہیں ہیں تو وہ بھی تو اپنی جگہ پر نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ بھی آپ نے دیکھا کہ اقتدار بھی زیادہ دور نہیں ہے، جو کرسیاں وہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ کرسیاں بھی ہماری پہنچ سے کوئی زیادہ دور نہیں، بلکہ آج آپ حضرات نے اخبارات میں پڑھ لیا ہوگا کہ ان کرسیوں پہ بٹھانے کے لیے باضابطہ بار بار بلایا جا رہا ہے. کچھ خود مانگ رہے تھے، کچھ سفارشیں ڈال رہے ہیں، کوئی دور کے پرانے رشتے نکال کر، منتیں واسطے ڈال کر، درمیان میں سفارشیں لا کر ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی آگے کچھ موقع. لیکن الحمدللہ ہمیں اس منت سماجت کے گندے بازار میں آنے کے بغیر ہی تسلسل کے ساتھ کہ آئیے آپ کے لیے کرسی خالی ہے، آپ حلف اٹھا لیں، آپ بھی منصب وزارت پر فائز ہو جائیں، ذرا دیکھیں کہ آپ بھی اس میں کتنے مزے ہیں، جھنڈی لگنے کے بعد کتنی سہولتیں ہیں، اقتدار کا نشہ تھوڑا سا آپ بھی اپنے اوپر وارد کر کے دیکھیے. یہ حالات بھی ہیں، اور جانے والوں کی ایک لمبی فہرست جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنی طوالت کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئی ہے وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں. اور پھر خاص طور پر اس جماعت کو بھی وزارتوں میں نمائندگی دے دی گئی جس کے لبوں پر علماء کرام کا خون آج بھی نظر آتا ہے، جس کے ہاتھ سنی قوم کے خون سے آج بھی رنگین ہیں، جو پاکستان میں ایران کی ایجنڈی کا کردار ادا کرتے ہوئے اس ملک کے سلامتی اور بقا کے خلاف نبرد آزمائے، اور پھر وزارتیں ان لوگوں کے لیے بھی خاص کر دی گئیں جو کبھی حکمرانوں کی گود میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے تھے، جو کبھی کسی چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کر اس کا پجاری بن کر اپنی ہرزہ سرائی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ بھارت کے سفیر کی موجودگی میں اپنے ہی ملک کو دہشت گرد قرار دینے لگ گئے، وزارتیں انہیں بھی مل گئیں، وزارتوں میں وہ لوگ بھی پہنچ چکے ہیں جنہیں آج سے ڈھائی سال قبل ملک و ملت کے دشمن، عوام کے اور ملت کے غدار قرار دے کر 10% کے ان پر الزامات عائد کر کے ملک و ملت کی جان چھڑانا ضروری ہو گیا تھا، یہ الزام اور یہ بنیاد رکھ کر انہیں حکمرانی سے برطرف کیا گیا، آج انہیں پھر اٹھا کر کرسیوں پر بٹھا دیا گیا، وہ بھی موجود ہیں، آج انہی وزارت کی کرسیوں پر وہ بھی موجود ہیں کہ جن پر آج سے 10 دن 20 روز قبل دنیا بھر کے الزامات تھے، اور آج بھی میں رکھتا ہوں کہ بے شک کرپشن عام ہوئی، فحاشی اریانی کو فروغ ملا، سود کا تحفظ ہوا، نجکاری کے عنوان سے بڑے بڑے قومی اداروں کو چند خاندانوں میں بانٹ دیا گیا، بے روزگاری آسمانوں سے بات کرنے لگی، مہنگائی کا گراف بڑھتا ہی بڑھتا چلا گیا، یہ تمام الزامات لگا کر 18 تاریخ کو جنہیں برطرف کیا گیا ہے، اسی جماعت کے لوگ اگر 2 روز پہلے چھوڑ آئے تھے تو آج وہ بھی وزیر ہیں، یہ سدا بہار لوگ جو ہر چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری ہیں، ہر غروب ہونے والے سورج سے برات کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، یہ صورتحال آج آپ کے اور میرے سامنے، اور یہ بھی ہمارے سامنے کہ منصفانہ الیکشن کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود دور دور تک الیکشن کے منعقد ہونے اور پھر الیکشن ہو اور منصفانہ ہو، دانش اور عقل کے مطابق یہ بات بھی نظر نہیں آتی، یہ آلات و واقعات موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سال کی ہماری کارکردگی آپ کے سامنے، ہم نے الحمدللہ الیکشن کے موقع پر آپ حضرات کے ساتھ یہ عہد اور یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں کامیاب بنوائیں، آپ ایک مرتبہ قومی اسمبلی میں بھیج کر دیکھیں، اگر اسمبلی میں داخل ہوتے ہی پہلی بات ہم نے اسلام کے عملی نفاذ، قرآن و سنت کی بالادستی، اسلام کو معاشرے کے تمام شعبوں میں نافذ العمل اور قرآن و سنت کے مطابق پورے پاکستان کی عدالتوں میں عدل و انصاف مہیا کرنے کے لیے آواز بلند کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد دوسرا وعدہ یہ تھا کہ آپ کے مقامی مسائل، بالخصوص آپ کے وہ مسائل جو اجتماعی نوعیت کے، آپ کے وہ مسائل جو آپ کی بنیادی ضروریات ہیں، ہم اس کے لیے نہ صرف آواز اٹھائیں گے بلکہ عملی طور پر قدم آگے بڑھائیں گے، وعدہ آپ سے یہ تھا، گرچہ قومی اسمبلی میں تنے تنا ہوں گے، کسی ظالم کے سامنے جھکیں گے نہیں، دولت کی چھنکار پہ بکیں گے نہیں، حق بات کہتے ہوئے ڈریں گے نہیں، اور برملا کسی کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے شرمائیں گے نہیں، اور بغیر کسی خوف و خطر کے وقت کے جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے کے اندر کبھی بھی کسی خوف اور تردد کا شکار نہیں ہوں گے. میں تفصیلات کے ساتھ گنوانا چاہوں تو بہت کچھ گنوا سکتا ہوں. آپ کے پاس آج 3 کیسٹیں آڈیو کی شکل میں موجود ہیں. آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر سکون کے ساتھ سماعت فرما سکتے ہیں. حلف سے لے کر آخری اجلاس کی آخری تقریر تک, بلکہ جس روز اجلاس اختتام پذیر ہوا اس روز رحیم یار خان میں ساتھیوں پر تشدد ہو چکا تھا, ہمارے کارواں کو روکا جا چکا تھا, کارواں میں ساتھی گرفتار کیے جا چکے تھے. اجلاس کا آخری دن تھا اور آخری روز بھی میں نے کہا تھا کہ اصحاب رسول کے ناموس کے تحفظ کے لیے, ناموس صحابہ بل کی حمایت میں ہم نے جو کارواں چلایا, آپ کے معاہدے کے مطابق ہمارا کارواں پرامن رہا. معاہدے کے مطابق, معاہدے کی کسی شک سے ہم نے ایک سر منہ بھی انحراف نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود جہلم کے اندر گجرات میں ہمارے ساتھیوں کا روکا جانا اور اتنی بڑی تعداد میں ان کو گرفتار کر لیا جانا, اگر گجرات کے وزیر داخلہ موجود ہیں وہ مجھے بتلائیں کہ اس کا کیا جواز ہے, آخر انہوں نے کس جرم اور کس گناہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے. لیکن اسمبلی اس بات کی گواہ ہے کہ وزیر داخلہ موجود ہونے کے باوجود میرے اس چیلنج کے بعد اسمبلی چھوڑ کے چلا گیا تھا. میرے بھائیوں, بڑی تفصیلات کے ساتھ یہ باتیں کی جا سکتی ہیں اور مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. میں نے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ 12 مہینے کے اس عرصے میں جبکہ کوئی ایم این اے اتنے سے عرصے میں ایک اچھی خاصی جائیداد اور پراپرٹی بنا سکتا ہے, جبکہ کوئی بھی ایم پی اے ایم این اے اتنے عرصے میں اس کے کردار کی پختگی, اس کی سیرت اور صورت, اس کا انداز اور اس کی فکر کھل کر عوام کے سامنے آ جاتی ہے, کوئی شخص ایک پیسے کا کسی وقت کسی انداز میں یہ بلیم لگانے کی جرت نہیں کر سکتا کہ ہم نے پورے اس اپنے اسمبلی کے دور میں کبھی کسی ایک پیسہ جو عوام کے پیسے ہے اس کے ساتھ خیانت کی ہو, یا پورے ایک سال کے دور میں کوئی شخص یہ ثابت کر دے شراب پینا تو بڑے دور کی بات ہے ہم نے شراب کا قطرہ دیکھا بھی ہو, کوئی ایک سال کے دور میں کمزوری ثابت کر دے, کوئی ایک سال کے دور میں کبھی حکمرانوں سے سودے بازی ثابت کر دے, کوئی ایک سال کے دور میں کوئی کمی کوئی کوتاہی پیش کر دے, کوئی ایک سال کے دور میں چلو یہی ثابت کر دے کہ میں نے کبھی اپنی ضرورت کی بنیاد پر قومی اسمبلی کے اجلاس سے غیر حاضری کی ہو. قومی اسمبلی کے اجلاس میں غیر حاضری حالانکہ کی جا سکتی ہے, غیر حاضری کرنے پر بھی الاؤنس ملتے ہیں, لیکن الحمدللہ آپ کو بتانے کے لیے نہیں, میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ میں آج ایم این اے ہوں, آج میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور آج مجھے الحمدللہ اس بات پہ فخر ہے میں جب بھی اسمبلی میں داخل ہوا اور اسمبلی میں آنے سے پہلے میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ مجھے جب تک اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں صرف حاضری نہیں بلکہ جو بحث چل رہی ہے اس میں حصہ لینا چاہیے اور اس کے اندر اپنی رائے کو پیش کرنا چاہیے, اپنی عوام کی ترجمانی کرنی چاہیے اور دین کے لحاظ سے اپنی نمائندگی کا اظہار کرنا چاہیے. میں اپنے ساتھیوں کو کہتا تھا جس روز اسمبلی میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی میں نے کہا آج کے پیسے لینے ہمارے لیے حرام ہے, آج کے دن خالی گزر گیا ہے, آج کا دن ہم کوئی بات نہیں کر سکے, آج کے دن ہمیں کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا, لہذا آج مزدوری نہیں لگی، آج مزدوری نہیں لگی۔ میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں، لیکن میں اس طرف سر دست اگر چلا گیا تو کافی وقت بھی جائے گا۔ میں موجودہ حالات کی آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ جب ہم نے شروع سے، بلکہ جب میں گیا تو اس وقت گورنمنٹ سوا سال گزار چکی تھی۔ سوا سال کے عرصے میں اسلام سے انحراف، سوا سال کے عرصے میں فحاشی عریانی کو فروغ، سوا سال کے عرصے میں سود کا تحفظ، سوا سال کے عرصے میں لا دینی قوتوں سے قربت، سوا سال کے عرصے میں دینی جماعتوں سے دوری، سوا سال کے عرصے میں اپنے وعدوں کی خلاف ورزی، سوا سال کے عرصے میں عوام کی توقعات کے بالکل برعکس، سوا سال کے عرصے میں اپنا گھر بھرنے کے لیے جو جتن کیا جا سکتا تھا وہ حکمران کر چکے تھے۔ اسی بنیاد پر کامیاب ہونے کے بعد، حلف اٹھانے کے بعد، شاید آپ کو علم نہ ہو، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حلف اٹھانے کے قریباً 10 روز بعد میں، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی اور ایک کوئی اور ساتھی تھے، ہم وزیر اعظم ہاؤس گئے۔ وہاں پر باضابطہ شہباز شریف کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے۔ اس کا کہنا یہ تھا، جو ہو گیا سو ہو گیا، ہماری غلطی نہیں، وائی کی غلطی ہے، ہمارا کوئی جرم نہیں، کوئی قصور نہیں، یہ سب اسی خبیث نے سب کچھ کیا ہے، یہ اسی کا کیا دھرا ہے، آؤ اب ہمارے ساتھ چلیں، آؤ اب ہمارے ساتھ مل کر چلیں، آپ پیش، ہم پیشکش کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کا تعاون کرنے کو تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم وزارت اور مشارت دینے کو تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ اپنی کرسی چھوڑ کر ہماری کرسی پر چلے آئیں، اپنا ایک دو اسٹیج چھوڑ کر ہمارے اسٹیج میں چلے آئیں، ہماری شرائط کو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ماننے پر اقرار کر لیں، جو آپ چاہتے ہیں ہم وہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں، لیکن ہماری آپ کے ساتھ ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کوئی غلط بات ہو رہی ہے، جب بھی آپ دیکھیں آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے، جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ کو حکومت کے موقف سے، آپ حکومت کے موقف کے ساتھ متفق نہیں ہیں، آپ اسمبلی میں ہمارے خلاف نہ بولیے، آہستہ سے ہمارے کان میں باہر آ کر بات کر دیں۔ یہ بات ہو گئی، اس کے بعد اسمبلی میں بات آئی، دوسرا ہی روز تھا غالباً، تو اسمبلی میں بحث چل رہی تھی شراب کے عنوان پر۔ اب وہاں یہ طے کیا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو وزارت چاہیے، آپ کو ایڈوائزری چاہیے، آپ کو پورا کا پورا 1,40,00,000 کی گرانٹ چاہیے، آپ کو پرمٹ پلاٹ چاہیے، آپ کو آسانیاں چاہیے، آپ کو راحتیں چاہیے، آپ کو اپنی ذات کے لیے کوٹھی بنگلہ چاہیے، تو بات یہ ہوگی کہ اسمبلی میں ہمارے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ بات چلتی رہی، ایک دن صبر کیا، دوسرے دن صبر کیا، اسمبلی کا ماحول یہ تھا کہ ایک طرف سے دینی جماعتوں کی طرف سے شراب پہ پابندی عائد کرنے کی بات چل رہی تھی، دوسری طرف سے شراب کی حمایت میں شراب کی پابندی کو ختم کرنے کے لیے حکومت کے وزیر دلائل دے رہے تھے۔ اس وقت ہم سے نہ رہا گیا اور میں نے اس کے کہا، چاہے تم راضی ہو چاہے ناراض ہو، ہم اسمبلی میں بیٹھ کر شراب کے عنوان پر تمہاری تائید نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ پہلا دن تھا جب شہباز شریف نے کہا، آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، کہ آپ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ آپ اسمبلی میں ہر بات کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا، چاہے آپ اپنے ساتھ چلائیں چاہے نہ چلائیں، چاہے راحت آئے چاہے مصیبت آئے،
لیکن اسمبلی کے فورم پر سود کی بات ہو آپ اس کے تحفظ کریں، اسمبلی کے فورم پر شراب کی بات ہو آپ اس کا تحفظ کریں، اسمبلی کے فورم پر کوئی اور دینی مسئلہ ہو آپ اس کی مخالفت کریں، اور ہم اپنے لبوں پر صرف اس لیے خاموشی، اپنے لبوں کو صرف اس لیے مورے سکوت لگا دیں کہ آپ کے ہاں میں ہاں نہ ملانے کی وجہ سے، آپ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہمیں ایڈوائزری نہیں ملے گی، وزارت نہیں ملے گی۔ ہم اپنی عوام سے یہی وعدہ کر کے آئے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہو جائے ہم دین سے، اسلام سے انحراف نہیں کر سکتے، اور اسلامی اقدار کو پمار ہوتے ہوئے دیکھ کر احتجاج کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ اس کے آگے وہ تقریریں بھی آپ کے سامنے ہوں گی، جب یہاں ظلم کیا گیا ہم نے وہاں آواز بلند کی، وہاں آواز بلند کرنے پر وزیر اعظم کو تیش آیا اور وہ آپ سے باہر ہو گئے، بجائے اس کے کہ میری بات کا جواب وزیر داخلہ دیں، وزیر اعظم اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ایک لمبی تقریر کی، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم سیکٹیرینزم کو تو ختم کر کے رکھ دیں گے، ہم شیعہ سنی کا مسئلہ مٹا کے رکھ دیں گے، اور اتنی ایک انداز اور بہت ہی زیادہ جوش کے ساتھ تقریر تھی، میرا خیال تھا شاید اپوزیشن کی طرف سے اس کا جواب دیا جائے، کوئی ڈپٹی لیڈر یا اپوزیشن لیڈر اس کی تقریر کو آگے سے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرے، جب کوئی نہیں اٹھا میں نے اسی وقت کھڑے ہو کر کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور زد بنا کر ہمارے اوپر کوئی پریشر یا روب ڈال لیں گے، یہ بات آپ کی بھول ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میری تقریر کا جواب وزیر داخلہ کو دینا چاہیے، آپ کو اسمبلی کے قواعد و ضوابط کا علم نہیں ہے۔ باقی رہی بات مذہب کی، باقی رہی بات دینداری اور سیکٹرین کی، ہم مذہب کے لیے جان دے سکتے ہیں لیکن مذہب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ سیلاب کے عنوان پر تقریر آپ کے پاس ہے، اسی طرح دہشت گردی کے عنوان پر تقریر آپ کے پاس ہے، کسانوں کے مسائل کے عنوان پر، زراعتی پالیسی پر تقریر آپ کے پاس ہے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، یہ بنیادیں تھیں، سابقہ دور گواہ تھا، چشم دید حالات اس بات کے گواہ تھے، اور یہاں تک کہ ذمہ دار وزیر بارہا یہ کہتے ہوئے، مولوی صاحب کس اس دین کی بات کرتے ہیں، آپ کو مسجد کے لیے چندہ چاہیے، خانہ خدا میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں اگر میں غلط کہوں رب مجھے اگلا سانس لانے دے، آپ کو مسجد کے لیے چندہ چاہیے آپ لے لیں، آپ کو مدرسے کے لیے چندہ چاہیے آپ لے لیں، آپ کو اپنی ذات کے لیے کچھ چاہیے تو لے لیں، لیکن اسلام 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 کی بات نہ کرو۔ وزیر کہہ رہے ہیں، بلکہ اسی کھانے کے موقع پر جو کھانا ہم نے وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف کے ساتھ کھایا، اسی وقت ہم نے کہا آپ سود کا تحفظ کیوں کرتے ہیں، اس کی ذہنیت یہ تھی، کہنے لگا بغیر سود کے تو ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے، بغیر سود کے تو ہم، یہ چشم دید واقعات، یہ اپنے کانوں سے سنے ہوئے کلمات، اس کے بعد ہم یہ طے کر چکے تھے ان حکمرانوں کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا، ان حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملانا کفر ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کی تائید کرنا، ان کے ساتھ چلنا، یہ کفر کا ساتھ دینا ہے، دین پیغمبر کو پشت کرنا ہے، اپنی باساتھیوں سے کیے ہوئے وعدوں سے انحراف ہے، جان جاتی ہے چلی جائے، مصیبت آتی ہے چلی جائے۔ اور میں اسی جگہ پہ کہہ چکا ہوں کہ جتنے مقدمات ہو رہے ہیں سب میری وجہ سے ہیں، جتنی گرفتاری ہو رہی ہیں سب میری وجہ سے ہیں۔ اگر آپ لوگ تو کے ارادے کمزور ہو چکے ہیں، آپ کے عزائم ناکام ہو چکے ہیں اور آپ گھبرا چکے ہیں، آپ آج کہیں میں استعفا دیتا ہوں، ایم ایم اے کوئی اور بنا لیں، یہ بات میں نے کہی تھی یا نہیں کہی تھی؟ اس وقت بھی کہی تھی، اور آج وہ وقت خود بخود آ چکا ہے۔ اب الیکشن آنے ہیں، میں آج کہتا ہوں کہ میرا طرز عمل غلط تھا، میرا طرز عمل صحیح نہیں تھا، میری وجہ سے، میری سخت موقف کی وجہ سے، آپ اسے یہ کہہ لیجئے میری ہٹ دھرمی کی وجہ سے ساتھی گرفتار ہوئے، جیل والے جیلوں میں گئے، مقدمات کی بھرمار ہوئی، بے گناہوں کو سزائیں دی گئیں، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ اب اسمبلی ٹوٹ گئی ہے، میں آپ کو حق دیتا ہوں، آپ جسے چاہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیں تاکہ آپ کو سکون مل جائے، آپ کو آرام مل جائے، آپ کی مشکلات کا مداوا ہو سکے۔ اس لیے کہ حق بات کے سامنے باطل کو دیکھ کر پھر حق بات کو چھوڑ دینا، دنیا میں تو چند روز آدمی کی آسانی سے گزر جائیں گے، لیکن آخرت کی گھڑیاں بڑی مشکل ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان شہداء کرام کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے اپنے خون کے ساتھ ایک داستان رقم کی ہے، جن کے خون کی برکت سے جاگیرداری اور سرمایہ داری کا جنازہ نکل چکا ہے، جنہوں نے اپنے خون سے سینچ کر اس باغ کو پرواز چڑھایا ہے۔ میں اپنے انداز سے اس کو، اپنے انداز سے اس پوری کی پوری تاریخ کو مسخ کر کے رکھوں، میں اپنے کردار سے شہداء کے خون کو راجا کرتا چلا جاؤں، میں اپنی سوچ و فکر سے ان کے پرواز چڑھا ہوئے امید اور آرزو کے اس سمر سمر والے باغ کو تباہ کر کے رکھوں۔ یہ بات ہم سے نہیں ہو سکتی، ہم اپنے شہیدوں کے سامنے سرخرو تو ہو سکتے ہیں، سیارو ہو کر پیش نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیو، جب تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا، ہم نے حلف اٹھانے کے قریب ڈیڑھ مہینہ بعد صدر پاکستان سے ملاقات کی، اس کے سامنے یہاں پر جو مظالم ہوئے، جو زیادتیاں ہوئیں، اس کی ویڈیو، اس کے میڈیکل سرٹیفکیٹ، اس کی تصویریں، اور اسی طرح حکومت کی اسلام دشمنی صدر کے سامنے رکھی، اس وقت ہمیں کہا گیا آپ عدالتوں میں جاؤ، اس وقت ہمیں کہا گیا آپ اسمبلی میں آواز بلند کرو۔ میں نے کہا کہ ہاں، عدالتوں کے پاس جانے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں، اسمبلی میں ہمارا چیخنا چلانا کوئی نہیں سنتا، اللہ کے بعد ہماری نظریں آپ کے اوپر ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر گزریں، ورنہ اس وقت یہ لوگ اپنے آپ کو انا ولا غیری سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو ایک خدا سمجھتے ہوئے، فرعون کی طرح ظلم پہ ظلم ڈھاتے چلے جا رہے ہیں، اور میرے ساتھیوں کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ چنانچہ اس وقت کوئی بات نہ چلی، سوئی گیس کی بنیاد اسی وقت ڈال دی گئی۔ یہ وہ وعدہ تھا جو صدر پاکستان نے آج سے 11 مہینے قبل اسلام آباد میں ہمارے ساتھ کیا کہ ہاں، سوئی گیس کے مسئلے پر ہم آپ کا تعاون کریں گے، آپ وزیر اعلیٰ کو ملیں۔ میں نے کہا ہم وزیر اعلیٰ کو نہیں ملتے، وہ شخص ہمارا مخالف ہے، ذہنی طور پر ہماری جماعت کو کرش کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا میں کہتا ہوں آپ ملیں۔ اس کے بعد اخباروں میں یہ بیان چھپ گیا، ہم وزیر اعلیٰ سے ملاقات نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے سفارش کی گئی، سابق چیف سیکرٹری نے فون پہ فون کیے، آپ ملاقات تو کریں، ادھر سے صدر صاحب کا حکم ہے، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پاس گئے، اس دن محرم سے ایک دن پہلے کی بات ہے، وہاں ایک لمبی ملاقات ہوئی، اور میں نے اسی ملاقات میں کہا آپ سوئی گیس کا وعدہ کر کے آئے تھے، وہ وعدہ کہاں گیا؟ اس روز وزیر تعالیٰ نے کہا تھا کہ سوئی گیس تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، سوئی گیس تو مرکز کا مسئلہ ہے، آپ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوئی گیس کی بات چلائے۔ میں نے کہا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو سوئی گیس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ اس کا وعدہ کیسے کر کے آئے تھے؟ آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ وہاں دھوکہ دے کر آئے۔ اس کے علاوہ آپ نے 150 دیہاتوں میں کھمبے ڈلوائے ہوئے ہیں لیکن کسی ایک جگہ پر بھی بجلی نہیں ہے۔ اگر آپ سچے ہیں اپنے وعدے میں تو بجلی لے کر دیں۔ آپ نے جتنے کام شروع کرائے تھے ہارنے کے بعد سب چھوڑ کر چلے آئے ہیں۔ عقل کا اور اخلاق کا، قانون کا اور دین کا یہ تقاضا ہے، آپ وہ کام پورے کرائیں۔ اس نے کہا، اگر آپ کہتے ہیں میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں 150 دیہاتوں میں تو بجلی نہیں جا سکی لیکن 50 دیہاتوں میں بجلی چلی گئی، 50 دیہاتوں میں بجلی گئی۔ اس نے کہا، نام میرے آدمیوں کا ہوگا، میرے ایم پی اے کے نام سے جائے گی، میرے شکست خوردہ امیدواروں کے نام سے جائے گی۔ میں نے کہا، بجلی جانی چاہیے چاہے آپ کے نام سے جائے، نام کی کوئی بات نہیں ہے۔ کس کس دیہات میں کھمبے ڈالے گئے ہیں، آپ بجلی لگوائیں، بے شک آپ اس کا افتتاح کر دیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ چنانچہ ان دیہاتوں میں آج بجلی کے کھمبے نصب ہو چکے ہیں، تارے نصب ہو رہی ہیں، نقشے بن رہے ہیں۔ یہ بات اگر کوئی کہنا چاہے کل کہ ہم وعدے کر کے گئے تھے، وہ اس وقت سب کو یاد ہے جس روز شکست کھائی تھی، گاڑیاں کھمبے اٹھانے چلی گئی تھی۔ میں نے کہا تھا، کوئی کھمبا مت اٹھائے، اللہ نے زندگی دی، یہ کھمبے یہی لگائے جائیں گے۔ چنانچہ 150 دیہات میں تو نہیں، 50 دیہاتوں میں بجلی، سڑکیں، اور اسی طرح وہ پیسہ جو اعلان کیا گیا تھا، آج اگر جن سٹی میں 1.5 کروڑ روپے کی سیوریج پڑ رہی ہے اور یہ پیسہ رقم آ چکا ہے، کوئی کہنے والا کہہ سکتے کہ وائی نے اعلان کیا تھا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وائی کو کس نے کہا تھا کہ یہ رقم واپس نہیں جانے دیں گے، یہ رقم تمہیں یہی لگانا پڑے گی؟ وہ اعظم تارک تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ آپ کہیں گے کل کو کوئی کہہ سکتا ہے، جی میں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا، ایم پی اے نے کہا تھا، یا فلاں نے کہا تھا۔ یہ اتنی جرت تھی، یہ وہاں منہ نہیں دکھاتے تھے، وہ کہتے تھے بھاگ جاؤ، تم ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں قومی اسمبلی جتوا دیں گے، ہم صوبائی اسمبلی جتوا دیں گے، تم نے پوری گورنمنٹ کی ناک کٹوائی ہے۔ ان کو وہاں بارگاہ وائی میں حاضری کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، ان سے پوچھو یہ کام کیسے ہوئے۔ پھر آگے چل کر ہم نے صدر پاکستان سے ایک دوسری ملاقات کی، اس میں بھی ہم نے اپنے مسائل، سوئی گیس کا مسئلہ سر فہرست۔ اس وقت صدر پاکستان نے باضابطہ مجھے لیٹر لکھا کہ آپ کے آنے پر ہم نے سوئی گیس کی منظوری دی ہے، ورنہ قومی اسمبلی کا ریکارڈ تحریر کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ ہم نے سوال کیا کہ سوئی گیس جنگ میں کب آ رہا ہے، اس نے تحریری طور پر قومی اسمبلی کی ٹیبل پر جو جواب دیا گیا تھا وزارت پٹرولیم کی طرف سے، اس کے مطابق یہ جواب تھا کہ جنگ میں سوئی گیس 1994 یا 1995 میں آئے گا، 1994 یا، اور اب 1900 گیس آ رہا نہیں آ رہا، گیس آ رہا نہیں آ رہا۔ پھر مزید اس سلسلے میں ابھی جب ہماری ملاقات ہوئی صدر پاکستان سے، ایک عمرے پر جانے سے پہلے یہ ملاقات بھی بڑی اہم تھی، اور ایک ملاقات ہوئی جس دن اسمبلیوں کے گلے پہ انگوٹھا، باضابطہ طور پر میں فیصل آباد میں تھا، مجھے بلایا گیا کہ صدر صاحب یاد کر رہے ہیں، ہمارے ساتھیوں میں تو ویسے ہی مشہور ہے کہ میں صدر کا آدمی ہوں۔ ساتھ ہمارے درمیان میں، میں نے مولانا سمیع الحق نے، حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی نے، ہم نے بیٹھ کر اس بات پر بڑا غور کیا کہ ایک طرف پوری حکومت ہماری مخالف ہے اور ہمارا صرف ایک ووٹ ہے، اب یا تو ہم اپنا ایک ووٹ لے کر کسی کونے میں بیٹھ کر سیاست کا نظارہ کریں اور اپنے آپ کو ایک مردہ گھوڑے کی مانند سول اور سست بنا کر چار دیواری میں محفوظ ہو جائیں اور حالات کا انتظار کریں، یا ہمیں ان حالات میں ایک اہم اور تاریخی کردار ادا کرنا چاہیے. چنانچہ ہم نے طے کیا کہ ظالم حکمرانوں سے، اسلام دشمن حکمرانوں سے، کرپشن کے رسیا حکمرانوں سے، پورے ملک کے اداروں کو لوٹ کر چند خاندانوں میں بانٹ دینے والے حکمرانوں سے، فحاشی اور یعنی کو فروغ دینے والے حکمرانوں سے نجات حاصل کرنی چاہیے. ان سے نجات تبھی ملے گی جب صدر کی آٹھویں ترمیم کی تلوار ان کے گلے پہ چڑھے گی. لہذا صدر کا ہاتھ حرکت میں لانے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے. چنانچہ صدر کو ضرورت تھی اس بات کی کہ سپاہ صحابہ بتلائے کہ وہ کیا تعاون کرتی ہے. الحمدللہ میں نے جا کر، یہاں نواز شریف صاحب کی تقریر ہو چکی تھی، وہ دھمکی بھی دے چکے تھے، اور اسی دھمکی کی بنیاد پر مجھے صدر نے کہا کہ نواز شریف نے تو دھمکی دی ہے کہ کل کو وہ ملک میں خانہ جنگی شروع کرا دے گا، افراتفری برپا کر دے گا. میں نے کہا خدا پہ بھروسہ رکھیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک مرتبہ اس کا گلا کاٹو، اگر یہ سڑکوں پہ آیا اس کا مقابلہ سپاہ صحابہ کرے. باقی رہی یہ بات کہ الزامات، میں آپ کو ایک فہرست دیتا ہوں، یہ فہرست لے کر آپ اس پہ یہ الیگیشن لگائیں، یہ الزامات لگائیں، یہ عدالتوں میں جا کر چیلنج کریں، ان الزامات سے بری نہیں ہو سکتا. ان الزامات میں سے ایک الزام مولانا عبداللہ صاحب کے ساتھ جو تشدد ہوا، برالا کر کے ان کو زیادتی اور ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اور دس مہینے سے علماء کرام چنیوٹ کے چین میں پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح فیصل آباد میں قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا، مقدمہ ہمارے اوپر بنایا گیا. میں نے کہا میں جھن سے وہ بچیاں پیش کروں گا جن کے جسموں پر سلٹیں لگائی گئی ہیں، 805 آدمی پیش کروں گا جنہوں جیلوں میں بند کر کے مجرموں سے پٹوایا گیا ہے. یہ میرے الیگیشن نواز حکومت پر اتنے زبردست ثابت ہوں گے کہ ضرورت پڑنے پر تصویریں بھی پیش کی جائیں گی، میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی پیش کیے جائیں گے، ویڈیو بھی پیش کی جائے گی. نواز شریف تو کیا اس کا باپ بھی جواب نہیں دے سکتا. چنانچہ اٹھتے ہوئے سوائے میرے اور صدر صاحب کے کوئی شکتی نہیں تھا. یہ پہلی ملاقات تھی چوتھی جس میں ہم دونوں تھے، اور مجھے اس بات پہ خوشی ہے میں نے اپنے موقع پر بڑی سیر حاصل بحاصل کی، شیعہ کے کفر پر سیر حاصل بحث کی کہ یہ مسئلہ کوئی ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کوئی جذباتی مسئلہ نہیں ہے، ہم اسے اسلام سمجھتے ہیں، ہم اسے دین سمجھتے ہیں، ہم اسے شریعت سمجھتے ہیں، ہم دنیا اور آخرت کی نجات سمجھتے ہیں، اس لیے ہم جان دے دیں گے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور آخری بات پھر کہتا ہوں کہ آج رات اسمبلی جانی چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. چنانچہ اسی وقت ہم وہاں سے واپس آئے، ایئرپورٹ پر جانا تھا. ہم ایئرپورٹ میں جیسے ہی جا کر وی آئی پی لانج میں داخل ہوئے تو صبح کو مسلم لیگ کا اجلاس تھا، ادھر سے تازہ تازہ خبریں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے. کچھ وزیر طیارے سے اترے، سیدھے آئے. ان وزیروں میں سے ایک نے آتے ہی مجھے دیکھتے ہی، چونکہ بیان تو بڑے آ رہے تھے، کہ اب سورہ یاسین شروع کر دو، اب سورہ فاتحہ کی تیاری کرو، اب جنازہ اٹھانے کی تیاری کرو. اور میں نے اسی جگہ پر کہا تھا کہ گن لو 10 دن سے 11واں دن. پھر 11واں دن آیا نہیں آیا. اللہ کے فضل سے، یہ نہیں کہ کوئی صدر نے مجھے بتلا دیا تھا کہ 10 دن کو، اللہ کی طرف سے حالات کا تجزیہ کرنے سے بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. ابھی تو 2-3 دن لیٹ ہو جانا تھا، یہ تو نواز شریف نے خود تقریر کر کے اپنا بیڑا غرق کر لیا. چنانچہ ایک وزیر داخل ہوا، اس نے بڑا ہی چڑانے والے انداز میں کہنے لگا حضور کیا حال ہے حضور. میں نے کہا حضور بالکل ٹھیک ہے،
کہنے کیا بڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا ابھی پتہ چلنے والا ہے، وہ تو انشاءاللہ ابھی پتہ چلنے والا ہے. کہنے لگا ابھی نہیں، کل اسمبلی میں پتہ چلے گا. میں نے کہا اجلاس ہوگا تو پتہ چلے گا. تھوڑی دیر بعد اور آ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے بھی آ گئے، انوار الحق، اجاز الحق نے انوار الحق، وہ آئے. ایک آپس میں گہم گہمی تھی، خوشی میں تھے کہ صبح کو اسمبلی کا اجلاس ہوگا، آٹھویں ترمیم کا رگڑا نکال دیں گے، صدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے. اسی وقت انوار الحق نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے اسمبلی ٹوٹ گئی.
بابا صاحب زندہ باد، بابا صاحب زندہ
باد، اسی بابے کے نال بہرحال اسمبلی ٹوٹ گئی. لیکن ہم نے پہلے کہا تھا اور آج وہی چھوٹی سی ایک بات ہمارے ذہن میں کھٹکتی ہے اور اسی بنیاد پر ہم نے وزارتیں نہیں لی. آج ان جنہوں نے اخبار پڑھا وہ جانتے ہوں گے کہ مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان پڑھا آپ نے کل ٹھیک 11 بجے اکوڑا کھٹک میں، انور سیف اللہ جو صدر صاحب کا داماد ہے، اور اس کے بعد تسلسل سے ایوان صدر میں فون آئے کہ 4 بجے آئیے اور حلف اٹھا لیجئے، آپ نہیں آتے تو اپنے نمائندے کو بھیج دیں. اب نمائندہ تو میں ہی ہوں نا بھائی، پارلیمانی لیڈر تو میں ہی ہوں مولانا سمیع الحق صاحب کا. انہوں نے رابطہ کیا قاضی عبداللطیف صاحب سے اسلام آباد میں ہم سے، ہم نے کہا ہم ایسے حلف نہیں اٹھائیں گے، ہم ایسے حلف نہیں اٹھائیں گے. ابھی تک لوگ پوچھ رہے تھے، کچھ کہتے تھے جی ان کو ملتی ہی نہیں ہے، ان کو وزارت ایسے طور بنا رہے ہیں، طور بنا رہے بھی سانو مل دیا، سانو مل دیا، انہوں کون پوچھتا ہے؟ ہاں ہو تو پوچھتا ہے، وزارت ملتی نہیں. لیکن اس دن سے ہم نے دیکھا اور آج تک جو زیری خلش ہے، اب میں آپ سے کہوں گا 2-3 باتیں جو ضروری میں نے آپ سے عرض کرنا ہے. اس میں خوشخبریاں بھی ہیں، اس میں کچھ آپ کے لیے غور و فکر کا سماں بھی ہے، اس میں کچھ آپ کو اپنے اوپر صبر و تحمل کے ساتھ شاید چلنے کے لیے سوچنا بھی پڑے گا. یہ 2-4 باتیں آپ سماعت فرمائیں، ابھی جذبات میں اس کا جواب نہ دیں. آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ تحریری طور پر 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں یا الگ تنہائی میں مل کر اپنی رائے سے مجھے آگاہ کر دیں تاکہ اس کے مطابق ہم اپنا قدم اٹھائیں. پہلی بات یہ ہے، میں نے اسی وقت صدر صاحب سے کہا تھا کہ آپ اسمبلی توڑیں گے اور انشاءاللہ آپ نے توڑنا ہے، اور میری رائے کہ آج ہی توڑ دیں. لیکن میری آپ سے التماس ہے کہ آپ ایوان صدر سے باقاعدہ ایک کتابچہ، ایک اشتہار شائع کریں جس اشتہار میں وہ تمام ثبوت ہوں، وہ تمام پروف ہوں، ان تمام پارٹیوں کے نام ہوں، ان تمام ظالموں کے نام ہوں اور ان تمام مظلوموں کے نام ہو، کس ظالم نے کتنا کھایا، کہاں سے کھایا، کس ظالم نے کس پہ ظلم کیا، کس بنیاد پہ ظلم کیا اور کون مظلوم تھا. یہ آپ ایک بڑی تعداد میں شائع کر کے ایک ایک شہر میں پہنچائیں، کیونکہ نواز شریف کی حکومت جانے کے بعد اس نے کہنا میری پیلی ٹیکسی، اس نے کہنا میرا وہ روڈ کیا نا موٹر وے روڈ، اس نے اور بڑی باتیں کرنی ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ موٹر وے روڈ بہت بہترین چیز ہے. موٹر وے روڈ ایک خوبیوں کی بات ہے، موٹر وے روڈ ایک قابل تعریف اقدام ہے. لیکن سوال یہ ہے، جو موٹر وے روڈ بنتے بنتے، جس موٹر وے رو�ڈ کو بناتے بناتے 10-15 ارب روپے ہڑپ کر لیے جائیں، وہ پیسے کہاں سے نکالیں؟ موٹر وے روڈ سے اختلاف نہیں، لیکن اس روڈ کو بناتے بناتے 30 خرب روپے ہضم کرنے پہ اختلاف ہے. کتنے پیسے؟ 30 ارب خرب نہیں 30. یہ جو پیٹ پھول گیا 30 ارب سے، یہ قوم کو بتلائیں. پیلی ٹیکسی مہم،
یا پیلا ٹریکٹر مہم. صدر نے کہا کہ یہ میں بتلاتا ہوں. ان کے الفاظ تھے کہ میں نے نواز شریف کو اسی جگہ پر کہا تھا کہ قوم کو دھوکہ مت دو, قوم کو پاگل مت بناؤ. تمہیں نیچے والے افسران پاگل بنا رہے ہیں, تم قوم کو پاگل بنا رہے ہو. میں کوئی وہ صدر نہیں ہوں جو حادثاتی طور پہ صدر بن گیا. یہ اسٹیٹ بینک کا میں گورنر رہا ہوں, یہ تمام چیزیں میرے علم میں ہیں. مجھے معلوم ہے کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اسمال بزنس انڈسٹری کو کیا دیا جاتا ہے, زراعت کے لیے کیا رکھا جاتا ہے. جو جو اسٹیٹ بینک ان شعبوں کو دیتا ہے, تم نے صرف اس کا نام بدل لیا ہے. دیتے وہی کچھ ہو جو پچھلے سالوں میں دیتے رہے, کوئی نئی چیز نہیں دے رہے, کوئی اپنے پاس سے نہیں دے رہے. بینک کنگال کر دیے گئے, بڑے بڑے بینکوں سے پیسے نکال لیے گئے اور اپنے بینک اپنی تجوریاں بھر لی گئی ہیں. قوم کو دھوکہ مت دو. میں نے کہا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نواز شریف سے کہا تھا, یہی بات تحریر کی صورت میں عوام کے سامنے لائیں. اور پھر صرف اسی پر بس نہیں, دوسری بات یہ تھی جو آج تک ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ جو الزامات لگا کر حکمرانوں کو برطرف کیا گیا ہے, سوال یہ ہے کہ انہی الزامات میں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا. انہیں الزامات میں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا, وہ الزامات ثابت کیوں نہیں کیے جا رہے, ان الزامات کو عوام کے سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا. اگر یہ کام نہیں کیا جائے گا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ پیلی ٹیکسیوں, موٹر وے روڈ, یہ نعرے لے کر ایک مرتبہ قوم کو دھوکہ دینے میں شاید وہ پھر کامیاب ہو جائے. اس لیے آپ نے جس بنیاد پر اس کی اسمبلی توڑی, اسی بنیاد کو عوام کے سامنے بھی پیش کریں اور اسی الزام میں گرفتار کر کے اس کے مقدمہ چلا کر کیفر و کردار تک اسے. یہ بات اصول کی ہے یا نہیں ہے؟ نواز شریف کوئی صدر اسحاق کا ذاتی دشمن نہیں, یا نواز شریف نے کوئی صدر اسحاق پہ ظلم نہیں کیا کہ اسے معاف کر دیا جائے. نواز شریف قومی دشمن تھا, نواز شریف قومی غدار تھا, نواز شریف اسلام کا دشمن تھا. لہذا صدر اسحاق معاف بھی کرنا چاہے تو معاف نہیں ہو سکتا. اس لیے اسے فوراً اس جرم میں گرفتار کر کے عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے. یہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے. دوسرا مطالبہ نگران حکومت. کوئی ضروری نہیں کہ آپ نگران حکومت میں پی پی کو داخل کریں, کوئی ضرورت نہیں کہ نگران حکومت میں مسلم لیگ کے دوسرے گروپ کو شامل کریں, اور ہم بالکل نہیں کہتے کہ ہمیں شامل کریں. نگران حکومت چند مختصر سلجھے ہوئے لوگوں پر مبنی ہو جن کے سابقہ ماضی بے داغ ہو, سابقہ ماضی بے داغ ہو. بے داغ ماضی کے اور روشن مستقبل کی آرزو رکھنے والے چند سچے لوگوں کے سپرد حکومت کرو, تاکہ وہ نیوٹرل رہ کر آئندہ کے الیکشن منصفانہ طور پہ کرا سکے. آئندہ کے الیکشن, دو باتیں. تیسری بات کہ الیکشن کا موجودہ طریقہ کار تبدیل کیا جائے. یہ وہ باتیں ہیں جو صدر سے اسمبلی توڑنے سے پہلے میری ہوئی, کہ آپ نے خود کہا تھا اسمبلی میں کہ الیکشن کا یہ سسٹم انتہائی غلط سسٹم ہے, اور آپ نے خود فرمایا تھا اس میں اصلاح ہونا چاہیے اور الیکشن کا طریقہ تبدیل ہونا چاہیے. اور میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں الیکشن کیا ہے. یہ الیکشن جو اس وقت ہے اس میں یہ طریقہ ہے, ایک جاگیردار ہے, لوگ اس کی رعایا ہیں, لوگ اس کے راک ہیں, لوگ اس کے ہاری ہیں. وہ مجبور ہیں اس کو ووٹ دینے پر, وہ مجبور ہیں اس کو. جاگیردار جبرن ووٹ لیتا ہے, سرمایہ دار خرید کر ووٹ لیتا ہے, صنعت کار دولت کے بل بوتے پر ووٹ لیتا ہے. لہذا جو جبرن دولت کے بل بوتے پر یا سرمایہ کے بل بوتے پر ووٹ لیا جائے, اس ووٹ سے کے ذریعے سے کامیاب ہونے والا شخص اسمبلیوں میں آ کے ڈٹ نہیں سکتا. اسمبلیوں میں آ کے ڈٹ اور دولت مند کدی ڈٹیا؟ جاگیردار کدی ڈٹیا؟ سرمایہ دار کدی ڈٹیا؟ ملہ والا کدی ڈٹیا؟ کدی بھی نہیں ڈٹیا. میں گل کہہ جا تو گل دور نکل جانی ہے. ویخ لو ادھر ادھر کدی بھی نہیں ڈٹیا, کبھی بھی نہیں ڈٹیا, ڈٹ بھی نہیں سکتا, وہ کبھی نہیں ڈٹ سکتا. ڈٹنے والا وہی ہوگا جس کا کچا جھونپڑا ہوگا, ڈٹنے والا وہی ہوگا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا. صنعت کار, جاگیردار, سرمایہ دار حکمرانوں کے مقابلے میں ڈٹ جائے یہ ہو نہیں سکتا. یہاں ہم نے بڑے بڑے فن خواہ لوگ دیکھ لیے ہیں, نہیں ڈٹ سکتے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہاں کروڑ لگایا, وہاں کروڑ پہلے جیب میں ڈالنے کی فکر ہوتی ہے, آئندہ الیکشن کی تیاری کی فکر ہوتی ہے, لہذا پھر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, پھر خرید و فروخت ہوتی ہے. اور ہارس ٹریڈنگ آپ نے دیکھی کبھی؟ گھوڑے بدلنے, اس کو کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ. نہیں دیکھی, دکھائیں آپ کو. یہ دیکھو بھائی, ایک دن کہنے سی وائی ساڈا قائد ہے, وائی ساڈا نواز شریف ساڈا ہیرو ہے. اسی کیا سپاہ صاحبہ کہنے, سپاہ صاحبہ چھڈو پرے, ساڈا قائد نواز وائی, ساڈا قائد او میاں سپاہ چھڈو پرے, سپاہ صاحبہ ساڈا قائد وائی, ساڈا قائد وائی. تے وائی دے خلاف جدوں صدر نے تھوڑا جا دباؤ دیتا تے کدھر سگے؟ پھر ساڈا قائد وٹو, پھر ساڈا قائد ایک رات میں 150 ایم پی او کا تبدیل ہو جانا, کل کے قائد کو چھوڑ کر نئے قائد کے پیچھے جانا, یہ ہاستے ڈنگ ہے اور یہ ضمیر بیچنا ہے, یہ ضمیر بیچنا. اور کیا اصول, کیا ضابطہ ہے؟ قومی اسمبلی ٹوٹ گئی تو سنائی کیوں نہیں ٹوٹتی؟ ہمارا اختلاف اصولی اختلاف ہے. تو بات تھی متناسب نمائندگی پہ الیکشن کراؤ, متناسب نمائندگی پہ الیکشن ہو, ووٹ جائے نظریے کو, ووٹ جائے عقیدے کو, پیسے کے پیچھے نہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں امیدوار کوئی نہیں ہوتا, امیدوار اس میں جماعتیں ہوتی ہیں, ہر جماعت اپنا موقع پیش کرتی ہے. سپاہی صاحبہ کہتی ہے ابھی اگر ہم جیت گئے شیعہ کو کافر قرار دلوائیں گے, شیعہ کو کافر قرار. دوسری کہتی ہے اگر ہم جیت گئے ہم یہ موٹر وے بنائیں گے. تیسری کہتی ہے ہم سنتے لگائیں گے. اب عوام ووٹ دے گی جماعت کو, جماعت کے نشان کو, امیدوار کوئی نہیں, نشان کو ووٹ. اور جماعت کہے گی کہ جتنے ووٹ ہمیں آئیں گے ان ووٹوں میں جو ہمیں ووٹ ملیں گے اس میں اگر ہمیں 1 کروڑ ووٹ ملے گا, اس میں ضابطہ ہوتا ہے کہ جتنے پورے ملک میں ووٹ پڑے وہ ووٹ سارے شمار کر لیے جائیں. 1 کروڑ پر آ, 1 کروڑ پر 200 سیٹیں ہیں, تو 50,000 پر ایک سیٹ آئی قریباً قریباً. تو بھائی جس جماعت نے 1 لاکھ لے لیا اس کے 2 نمائندے, جس نے 10 لاکھ لے لیا اس کے 20 نمائندے. یہ طریقہ کار ہے. اس وقت ووٹ جماعت کو جاتا ہے, پیسے کو. ووٹ جماعت نظریے کو جاتا ہے, دولت کو. ووٹ عقیدے کو جاتا ہے, جاگیردار کو. پھر جماعتوں کے وہ نمائندے جو پختہ ذہن ہوں, جو موقع پہ یقین رکھتے ہوں, وہ جائیں اسمبلیوں میں. پھر ہارس ٹریڈنگ, پھر بکاؤ مال, پھر راتوں رات تبدیلی, پھر قائد کی تبدیلی, پھر کارکنوں کی تبدیلی, پھر ضمیر کی تبدیلی.